इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत। इब्रानियों बाब एक। माजी में खुदा ने हमारे बाप दादाओं से कई मौकों पर कई मर्तबा कई तरीकों से नबियों की मारिफत कलाम किया, लेकिन इन आखिरी दिनों में खुदा ने फिर हमसे अपने बेटे की मारिफत कलाम किया। उसने उसके वसीले से सारी दुनिया की तख्लीक की और उसे सारी चीजों का वारिस ठहराया। और बेटा खुदा के जलाल का इजहार है, खुदा की फितरत का कामिल मजार है। बेटा तमाम चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वह लोगों के गुनाहों को धोकर आसमान में खुदा के पास दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा ने उसको इतना बड़ा और अजीम नाम दिया, ऐसा नाम उसने किसी फरिश्ते को भी नहीं दिया। इस तरह उसकी अजमत फरिश्तों से बढ़कर हुई। खुदा ने ये बातें किसी फरिश्ते से नहीं कहीं कि
तुम मेरे बेटे हो, आज मैं तेरा बाप बन गया।
और खुदा ने ये भी कभी किसी फरिश्ते से नहीं कहा,
मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा।
और जब खुदा पहलौठे बेटे को दुनिया में लाया तो कहा,
खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें।
और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि
खुदा अपने फरिश्तों को हवा के मानिंद बनाता है और अपने खादिमों को आग के शोलों की तरह बनाता है।
लेकिन खुदा ने अपने बेटे को ये कहा,
ऐ खुदा, तेरा तख्त हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हारी बादशाहत में इंसाफ के साथ तुम हुकूमत करोगे। तूने इंसाफ से मोहब्बत रखी और बदी से नफरत। इसी सबब से खुदा यानी हमारे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया।
खुदा ने यह भी कहा,
ऐ खुदावन, तूने इब्तिदा में जमीन की बुनियाद रखी और आसमान तेरे हाथों की कारीगरी है। ये तमाम चीजें गायब हो जाएंगी, लेकिन तू बाकी रहेगा और सब चीजें ऐसी ही पुरानी हो जाएंगी। जिस तरह कपड़े, तुम उसको कोट की मानिंद लपेट दोगे और वो कपड़ों में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन तुम कभी नहीं बदल पाओगे और हमेशा के लिए रहोगे।
और खुदा ने फरिश्तों में से किसी के बारे में ये कभी नहीं कहा,
मेरी दाहिनी जानी बैठो जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं।
तमाम फरिश्ते रूह हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं। वो उन लोगों की मदद के लिए भेजे जाते हैं जो निजात की मीरास पाने वाले हैं। इब्रानियों बाब दो। इसलिए हमें इस सच्चाई पर अमल करने के लिए और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है जो हमको सिखाई गई है। चौकन्ना रहना चाहिए ताकि हम सच्चे रास्ते से हट न जाएं। तालीमात जो खुदा ने फरिश्तों के जरिए पेश की सच साबित हुई। शरीयत के खिलाफ वर्जी और नाफरमानी के हर अमल के लिए लोगों को मुनासिब जुर्माना हुआ। हमें जो निजात दी गई है वह हकीकत में बहुत अहम है। इसीलिए अगर हम ये सोच कर जिंदगी गुजारते हैं कि उस निजात की कोई अहमियत नहीं है, तो यकीनन हमें भी सजा दी जाएगी। ये खुदावंद ही था जिसने निजात के बारे में लोगों को सबसे पहले बताया, और जिन्होंने उसे सुना उन्होंने हमारे सामने ये साबित किया कि ये निजात सच्ची थी। और खुदा भी अपने अजीब कामों और अपनी निशानियों, कई किस्म के मौजिज़ों और रूहुल कुद्दूस की नियमतें जो उसकी मर्जी से तकसीम की गईं, उसकी गवाही देता रहा। खुदा ने आने वाले जहां को, जिसके मुतालिक हम गुफ्तगु करते हैं, फरिश्तों के ताबे नहीं किया। सहीफों में इसको बाद जगह ऐसा कहा गया है कि
ऐ खुदा, इंसान क्या है जो तू उसके मुतालिक सोचता है, और इब्ने आदम क्या है जो तू उस पर तवज्जो देता है। क्या वो इतना अहम है? थोड़े अरसे के लिए तूने اسے فرشتوں سے کم رتبہ والا بنایا، تو نے اسے شان و شوکت اور عزت کا تاج پہنایا، تو نے ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا۔
اگر خدا نے ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ہر چیز آدمی کے تابع نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے تو نے یسوع کو فرشتوں سے کم رتبہ والا بنایا، لیکن اب ہم لوگ اس کو عزت اور جلال کا تاج پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے تکلیف جھیلی اور مر گئے۔ خدا کے فضل سے یسوع نے ساری انسانی نسل کے لیے موت کو برداشت کر لیا۔ خدا وہی ہے جس نے تمام چیزوں کی تخلیق کی، اور تمام چیزیں اس کے جلال کے لیے ہیں۔ کئی بیٹوں کے ہونے کے لیے اس نے اپنے جلال کو منقسم کیا، اس طرح خدا نے وہی کیا جس کی ضرورت سمجھتا تھا۔ اس نے یسوع کو منتند کیا تاکہ ان لوگوں کی نجات کی نمائندگی کرے۔ خدا نے مسیح کو مصیبتوں کے ذریعے نجات دہندہ بنایا۔ یسوع ہی ایک ہے جو لوگوں کو مقدس کرتا ہے، اور جو لوگ مقدس بنائے گئے ہیں وہ اسی خاندان کے ساتھ ہیں، اس لیے یسوع کو انہیں بھائی اور بہن کہنے میں شرمندگی نہیں۔ یسوع کہتا ہے،
اے خدا، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو تیرے بارے میں کہوں گا، سب لوگوں کے مجمع میں تیرے تعریف کے ترانے گاؤں گا۔
وہ کہتا ہے،
میرا بھروسہ خدا میں ہے،
اور وہ دوبارہ کہتا ہے،
میں یہاں ہوں، میرے بچے میرے ساتھ ہیں جنہیں خدا نے مجھے دیے ہیں۔
وہ بچے میرے جسمانی اعتبار سے گوشت اور خون کے ہیں۔ یسوع ان میں رہنے لگا تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ یسوع ان لوگوں کی طرح ہو گئے اور انتقال کر گئے، اس لیے وہ ان لوگوں کو آزاد کر سکے جو موت کے خوف سے اپنی ساری عمر میں غلام کی مانند رہے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ فرشتے نہیں جن کی یسوع مدد کرتا رہا، یسوع ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اسی وجہ سے یسوع کو ہر بات میں بالکل اسی طرح اس کے بھائیوں اور بہنوں کی مانند ہونا پڑا، تاکہ خدا کی خدمت میں وہ رحم دل اور وفادار اعلیٰ کاہن بنے، اور لوگوں کو ان کے گناہوں کی معافی دلا سکے۔ اب یسوع ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا۔ عبرانیوں باب 3۔ اسی لیے میرے مقدس بھائیوں، تم سب کو یسوع کے متعلق دھیان دینا ہوگا۔ وہی ایک ہے جسے خدا نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور وہ ہمارے ایمان کا اعلیٰ کاہن ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کے متعلق سوچو، چونکہ خدا نے تم سبوں کو اپنا مقدس لوگ ہونے کے لیے منتخب کیا ہے۔ خدا یسوع کو ہم لوگوں کے پاس بھیجا اور انہیں ہم لوگوں کا اعلیٰ کاہن بنایا۔ موسیٰ کی طرح یسوع بھی خدا کا وفادار تھا، اس نے ہیکل میں ان سارے کاموں کو کیے جو خدا اس سے چاہتا تھا، کیونکہ اسے موسیٰ سے زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا، جس طرح گھر بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ ہر گھر کو آدمی بناتا ہے، لیکن جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو خدا کے سارے گھر میں خادم کی طرح وفادار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح خدا کے گھرانے میں وفادار رہے۔ ہم اس کے گھرانے کے ہیں اگر ہم دلیری سے اپنی امید پر قائم رہیں۔ اس لیے روح القدس وضاحت فرماتا ہے،
اگر آج تم خدا کی آواز سنو، تم اپنے دلوں کو پہلے کی طرح سخت نہ کرو۔ صحرا میں جب تم آزمائش میں تھے، تم خدا کے خلاف ہو گئے تھے، 40 سال تک تمہارے آباد و اجدادوں نے میرے عظیم کاموں کو دیکھا اور وہ مجھے اور میرے صبر کو آزمایا، اس لیے میں ان لوگوں پر غصہ ہوا۔ میں نے کہا، ان لوگوں کے دل ہمیشہ غلط راستے پر ہیں، یہ لوگ میری راہوں کو نہیں پہچانتے، اس لیے میں نے غصہ میں آ کر وعدہ لیا کہ یہ لوگ کبھی میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔
اس لیے اے بھائیوں اور بہنوں، ہوشیار رہو، یہ دیکھو تاکہ تم میں سے کسی کا ایسا گنہگار اور بے ایمان دل نہ ہو جو تمہیں زندہ خدا سے کہیں دور کر دے۔ لیکن ہر روز ایک دوسرے کو ہمت دیتے رہو، جب تک یہ آج کا دن ہے ایک دوسرے کی مدد کرو تاکہ تمہارے دل گناہ کی وجہ سے سخت نہ ہو سکیں۔ یہ گناہ فریب دہ ہے۔ ہم سب مسیح میں شریک ہوئے، یہ سچ ہے۔ اگر ہم مضبوطی سے اصل ایمان پر آخر تک قائم رہیں، یہی کچھ صحیفوں میں کہا گیا ہے۔
اگر آج خدا کی آواز سنو تو پہلے کی طرح اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جب تم خدا کے خلاف ہوئے تھے۔
وہ لوگ کون تھے جو اس کی آواز سن کر خدا کی بغاوت کرنے کے لیے مخالف تھے؟ کیا وہ سب نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے؟ کیا وہ لوگ نہ تھے جو 40 برس تک خدا کے غصے کے خلاف تھے؟ کیا وہ لوگ نہیں تھے جو گناہ کی وجہ سے صحرا میں مر گئے؟ کون تھے وہ جن لوگوں کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا؟ وہ لوگ اس کی آرام گاہ میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ کیا یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی؟ اس لیے ہم کو ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا میں ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ ان کے کفر کی بدولت وہ خدا کی آرام گاہ میں داخل نہ ہو سکے۔ عبرانیوں باب 4۔ خدا نے اپنے لوگوں کی آرام گاہ میں داخلے کا وعدہ کیا ہے، یہ آج بھی سچ ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا ہوگا کہ کہیں ہم میں سے کوئی اس وعدے کو چھوڑ نہ بیٹھے۔ نجات کی راہ کا پیغام ہمیں کہہ دیا گیا ہے، لیکن اس تعلیم سے ان لوگوں نے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ بلا شبہ انہوں نے وہ تعلیمات سنے لیکن اس کو ایمان کے ساتھ اقرار نہیں کیا۔ ہم جو ایمان لائے خدا کی آرام گاہ میں داخل ہوں گے، جیسا کہ خدا نے کہا ہے،
میں نے اپنے غضب میں آ کر وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ میری آرام گاہ میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔
اصل میں خدا کا کام پورا ہو چکا تھا جب اس نے دنیا کی تخلیق مکمل کی۔ صحیفوں میں مخصوص جگہ اس طرح کہا ہے، چنانچہ اس نے ساتویں دن کی بابت کہا ہے،
خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے ساتویں دن آرام کیا۔
اور پھر اس مقام پر صحیفے میں خدا نے کہا ہے کہ
وہ لوگ میری آرام گاہ میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔
اس کا مطلب ہے چند اور لوگ داخل ہو کر خدا کے آرام گاہ کو پائیں گے، لیکن وہ لوگ جو پہلے خوشخبری کو سن چکے تھے، وہ نافرمانی کے سبب سے وہ خدا کی آرام گاہ میں داخل نہیں ہو پائے۔ اس لیے خدا نے دوبارہ خاص دن کو مقرر کیا جو آج کہلاتا ہے۔ اس دن کے متعلق خدا نے داؤد کو کئی سال بعد کہا، وہی صحیفہ ہے جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں،
اگر آج تم خدا کی آواز سنو تو پہلے کی طرح اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔
اگر یسوع لوگوں کو وعدے کے آرام تک لے گیا ہوتا تو خدا بعد میں دوسرے آرام کے دن کا ذکر نہ کرتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کے لوگوں کے لیے سبت کا آرام اب بھی مستقبل میں آنے والا ہے۔ خدا نے اس کا کام ختم کر کے آرام کیا۔ اس طرح جو داخل ہو کر خدا کا آرام لیا، وہ ایسا ہی آدمی ہے جس نے خدا کی طرح کام ختم کر کے آرام کیا۔ تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سخت محنت کر کے خدا کے آرام میں داخل ہونا چاہیے۔ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، ہمیں ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خدا کا کلام تلوار کی طرح گھس جاتا ہے، یہ اس جگہ کو کاٹتا ہے جہاں روح اور جان ملی ہوتی ہے، یہ ہماری جڑوں اور ہڈیوں کو کاٹتا ہے اور ہمارے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو صاف دیکھتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ہمیں اس کو جواب دینا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک اعلیٰ کاہن ہے، یسوع خدا کا بیٹا جو آسمان سے گزر گیا۔ ہمیں سختی سے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے جو ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہمارا اعلیٰ کاہن ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ جب وہ زمین پر تھے تو اس کو ہر طرح سے رغبت دلا کر اکسایا گیا، لیکن وہ بے گناہ رہے۔ اس قسم کے اعلیٰ کاہن کے ذریعے خدا کے تخت کے فضل کے پاس ہم دلیری سے پہنچ سکتے ہیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ عبرانیوں باب 5۔ ہر یہودی اعلیٰ کاہن کو لوگوں میں سے چن لیا گیا ہے، اس کا کام خدا کی چیزوں کے لیے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس اعلیٰ کاہن کو چاہیے کہ گناہوں کے لیے خدا کو نذرانہ اور قربانی پیش کرے۔ اعلیٰ کاہن خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح کمزور ہے اور وہ بھی ان لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے جو جاہل ہیں اور غلطی پر ہیں۔ چونکہ اس میں بھی کمزوریاں ہیں، اس لیے اعلیٰ کاہن اس کے گناہوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے گناہوں کے لیے بھی دیں۔ اعلیٰ کاہن کی طرح کوئی شخص اپنے آپ یہ اعزاز نہیں پاتا، بلکہ اس کو ہارون کی طرح اعلیٰ کاہن ہونے کے لیے خدا کی طرف سے بلایا جائے، اور مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ اس نے اپنے اعلیٰ کاہن کا اعزاز نہیں لیا، لیکن خدا ہی نے اس سے کہا،
تو میرا بیٹا ہے، آج میں تیرا باپ ہو گیا۔
ایک اور جگہ خدا صحیفے میں کہتا ہے،
تم ملکی صدق کی طرح ہمیشہ کے لیے ایک اعلیٰ کاہن ہوں گے۔
جب مسیح زمین پر تھے تو اس نے خدا سے دعا کی اور مدد کے لیے خدا سے درخواست کی۔ خدا ہی ہے جس نے اسے موت سے بچایا، اور یسوع نے زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر خدا سے دعائیں اور التجائیں کیں۔ ان کا خدا ترس ہونے کی سبب سے اس کی التجا کو سنا گیا۔ یسوع خدا کے بیٹے تھے، لیکن تکلیفیں اٹھا کر اطاعت کرنا سیکھے، اسی لیے مصیبت میں رہے۔ اس طرح یسوع کامل ہوئے، ان تمام لوگوں کی نجات کا سبب بنا جو خدا کے فرما بردار تھے، اور خدا نے یسوع کو ملکی صدق کی طرح اعلیٰ کاہن بنایا۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنی ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ تمہاری سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس وقت تک تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص خدا کی تعلیمات کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سے سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی ضرورت پڑ گئی۔ جس شخص کی زندگی کا گزارا دودھ پر ہو تو گویا وہ ابھی تک بچہ ہے، جو صحیح تعلیمات کے متعلق تجربہ نہیں کیا کہ کیا صحیح ہے۔ سخت غذا تو ان کے لیے ہے جو بڑے ہو گئے ہیں اور جو دودھ چھوڑ دیے ہیں۔ ایسے لوگوں کا روحانی احساس مسلسل عمل سے تربیت پاتا ہے، اور اچھے اور برے میں فرق کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ عبرانیوں باب 6۔ اس لیے اب ہم کو مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتیں چھوڑ کر بڑھنا چاہیے۔ دوبارہ ہم کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ ہم نے برے کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی شروعات کی ہے۔ اس وقت ہمیں بپتسمہ استباق کے تعلق سے سکھایا گیا تھا، اور ایک خاص عمل پر بھی جو لوگوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کرتا تھا، ہم لوگوں کو موت سے اٹھائے جانے کے متعلق اور ابدی عدالت کے متعلق سے بھی بتایا گیا، اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو اور بڑھانا اور پختگی لانا ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم یہی کریں گے۔ جو روشن خیال ہوئے اور خدا کے عطیے کو پایا، اور جنہوں نے روح القدس میں شریک ہوئے اور خدا کے کلام کی خوبصورتی کا تجربہ حاصل کیا، اور جنہوں نے خدا کی مستقبل کی دنیا کا تجربہ حاصل کیا اور پھر ان سے پلٹ گئے اور مسیح کو چھوڑ دیے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ انہیں پیشیما ہونے واپس لائے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ مسیح کو دوبارہ صلیب پر چڑھانے والے ہیں، اور ایسا کر کے سب کے سامنے بے شرمی کا چرچا کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ اس زمین کی مانند ہیں جو اس بارش کا پانی پی لیتے ہیں جو اس پر بار بار ہوتی ہے، اور ایک کسان اس زمین پر پودے لگاتا ہے اور دیکھ بھال کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے غذا مل سکے۔ اگر اس زمین پر ایسے درخت اگائیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تو وہ زمین پر خدا کا فضل ہوتا ہے، لیکن اگر اس زمین پر کانٹوں کے درخت ہیں اور بیکار گھاس پھوس کے درخت اگے ہیں تو پھر وہ زمین بے فائدہ ہے، اور لعنت اسی پر آئے گی، اور خدا کا غضب اس زمین پر آئے گا اور آگ سے تباہ ہو جائے گی۔ عزیز دوستوں، اس کے باوجود ہم سب یہ باتیں تم سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تم سے مطمئن ہیں کہ تم اچھی حالت میں ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ تم ایسے اعمال کرو گے جو نجات کے راستے پر جائیں گے۔ خدا غیر منصف نہیں ہے، وہ تمہارے کاموں کو نہیں بھولے گا، اس کے لیے تمہاری محبت کو بھی خدا یاد رکھے گا، اور خدا یہ بھی یاد رکھے گا کہ تم نے نہ صرف اس کے لوگوں کی مدد کی بلکہ اب بھی تم کر رہے ہو۔ ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے ساتھ آخر تک اسی طرح کوشش کا اظہار کرتا ہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مانند بنو جو چیزوں کو خدا کے وعدے سے پاتے ہیں، ان کے ایمان اور صبر کی بنا پر وہ اس کے وعدے کو پاتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا سے بہتر کوئی نہیں، اور اسی لیے خدا نے اپنی قسم کھا کر اس کے وعدے کو پورا کیا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا،
میں تمہیں یقیناً برکتوں پہ برکتیں دوں گا اور تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا۔
اسی لیے ابراہیم نے صبر سے انتظار کیا، اور پھر بعد میں ابراہیم نے وہی پایا جو خدا نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ ہمیشہ قسم کھانے کے لیے اپنے سے برتر چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اور ان کی قسم سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ان کی بحث یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ خدا نے صاف طور پر ان کو بتانا چاہا جس کے ساتھ وہ وعدہ پورا کر رہا ہو کہ اس کا فیصلہ نہیں بدلتا، اس لیے اس کے وارثوں کے لیے اس نے وعدے کو لیا۔ یہ دوسری چیزیں خدا کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کچھ کہتے وقت جھوٹ بولے اور قسم لیتے وقت جھوٹی قسم کھائے، چنانچہ ہمارے پختہ طور سے دل جمع ہو جائے جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو خدا کے سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ ہم کو یہ امید ہے کہ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے، اور یہ ہمیں اس مقدس ترین جگہ تک پہنچاتا ہے جو آسمان مقدس میں پردے کے پیچھے ہے۔ یسوع وہاں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے داخل ہونے کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ یسوع ہمیشہ کے لیے اعلیٰ کاہن بن گئے، جیسا کہ ملک صدق ہوا تھا۔ عبرانیوں باب 7۔ جب ملک صدق شالم کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، جب ابراہیم بادشاہوں کو شکست دے کر واپس آ رہے تھے تو ملک صدق ابراہیم سے ملا۔ اس دن ملک صدق نے ابراہیم کو مبارکباد دی اور ابراہیم نے ملک صدق کو اپنے پاس کی سب چیزوں کا دسواں حصہ نظر کیا۔ ملک صدق کے دو معنی ہیں، پہلا معنی راست بازی کا بادشاہ اور دوسرا سالم کا بادشاہ یعنی سلامتی کا بادشاہ۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا باپ کون تھا اور ماں کون تھی، یا وہ کہاں سے آیا تھا، یا وہ کب پیدا ہوا تھا اور کب وہ مر گیا۔ ملک صدق ایک خدا کے بیٹے کی مانند ہمیشہ کے لیے اعلیٰ کاہن ٹھہرا۔ پس تم غور کرو کہ وہ کیسا عظیم تھا۔ ملک صدق کو ابراہیم عظیم بزرگ نے اپنے مال کا دسواں حصہ عطیے میں دیا تھا جو اس نے جنگ میں جیتا تھا۔ شریعت کے قانون کے مطابق لاوی کے قبیلے کے لوگ کاہن ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے دسواں حصہ وصول کرتے ہیں، اور کاہن یہ سب ان کے اپنے لوگوں سے وصول کرتا ہے، اگرچہ کہ دونوں ہی یعنی جن کاہنوں کا تعلق ابراہیم کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو۔ ملک صدق کا تعلق لاوی کے خاندانی گروہ سے تھا، لیکن اس کو دسواں حصہ ابراہیم سے ملا اور اس نے ابراہیم کو مبارکبادیاں دی جس سے خدا نے وعدے لیے تھے، اور سب لوگ واقف تھے کہ زیادہ اہمیت والا کم اہمیت والے کو مبارکباد دیتا ہے۔ وہ کاہن دسواں حصہ لوگوں سے پاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، پھر بھی دسواں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن صحیفوں میں کہا گیا ہے، ملک صدق جس نے دسواں حصہ پایا ہمیشہ رہتا ہے، لاوی جو دسواں حصہ لوگوں سے لیتا ہے اس نے ملک صدق کو دسواں حصہ ابراہیم کے ذریعے دیا۔ حالانکہ لاوی بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن لاوی ابھی اپنے دادا ابراہیم کے صلب میں تھا جبکہ ملک صدق اس سے ملا تھا۔ اگر لوگوں کو لاوی کے کہانت طریقے سے کامل روحانی بنائے جاتے، کیونکہ اسی کی ماتحتی میں امت کو شریعت دی گئی تھی، تو پھر دوسرے کاہن کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ ملک صدق کے جیسا ہو، نہ کہ ہارون کی طرح ہو۔ اور جب کاہن تبدیل ہوتے ہیں تو شریعت کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ ہم یہ مسیح کے متعلق کہتے ہیں، وہ مختلف خاندانوں سے تھے، کوئی بھی شخص اس خاندانی گروہ سے کبھی بھی کسی بھی وقت قربان گاہ پر کاہن کے طور پر خدمت نہیں کیا تھا۔ یہ بات صاف ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح یہودا کے خاندانی گروہ سے تھا، اور موسیٰ نے اس خاندانی گروہ کے کاہنوں کی بابت کچھ نہیں کہا تھا۔ ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا کاہن ظاہر ہوتا ہے جو ملک صدق جیسا ہے۔ وہ کاہن کسی انسانی اصول اور قانونوں کے تحت نہیں بنا، بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہوا۔ صحیفوں میں اس کے مطابق کہا گیا،
تم ملک صدق جیسا کاہن ہمیشہ رہو۔
جو شریعت پہلے دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ وہ کمزور اور بے فائدہ تھی۔ موسیٰ کی شریعت کسی چیزوں کو کامل نہیں کر سکتی، اور اب ایک بہتر امید پیدا ہوئی ہے، اور اسی امید کے سہارے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ خدا نے قسم دے کر یسوع کو اس وقت اعلیٰ کاہن بنایا، لیکن جب دوسرے آدمی کاہن ہوئے تو اس وقت کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا۔ خدا کی قسم کے ذریعے مسیح کاہن ہوئے، خدا نے ان کو کہا،
خداوند نے قسم لی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، تم ابدی طور پر کاہن ہو۔
اس کا مطلب ہے کہ خدا کے عہد نامہ میں یسوع ضامن ہے۔ وہ دوسرے کاہن مر چکے تھے، اس لیے وہ بہت سے تھے، کیونکہ موت کے سبب سے وہ قائم نہ رہ سکتے تھے، لیکن یسوع ہمیشہ کے لیے اس کی خدمات بطور کاہن کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے مسیح کے ذریعے لوگ خدا کے پاس جا سکتے ہیں، وہ انہیں گناہوں سے بچا سکتا ہے، وہ یہ ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور جب بھی کوئی خدا کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس طرح یسوع ایک قسم کا اعلیٰ کاہن ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ مقدس اور گناہوں سے آزاد، وہ پاک اور گناہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہے۔ وہ دوسرے کاہنوں کی طرح نہیں ہیں۔ دوسرے کاہن ہر روز کوئی قربانی پیش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کے لیے قربانی دیں، پھر دوسروں کے گناہوں کے لیے پیش کریں، لیکن یہ مسیح کے لیے ضروری نہیں۔ مسیح نے ہمیشہ کے لیے ایک ہی وقت قربانی دی ہے، مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ شریعت تو کمزور لوگوں کو اعلیٰ کاہن بناتی ہے، لیکن خدا نے شریعت کے بعد قسم کھائی، اور خدا نے قسم کے ساتھ ان لفظوں کو کہا، اور ان لفظوں نے خدا کے بیٹے کو اعلیٰ کاہن بنایا، اور اس بیٹے کو ابدی طور پر کامل بنا دیا گیا۔ عبرانیوں باب 8۔ یہاں ایک نکتہ کی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایسا اعلیٰ کاہن ہے جو آسمان میں خدا کے تخت کے داہنی جانب بیٹھے ہیں۔ ہمارا اعلیٰ کاہن خدا کی خدمت مقدس اور سچی عبادت کی جگہ کرتا ہے۔ اسے خداوند نے خود ہی بنایا ہے، آدمی نے نہیں۔ ہر اعلیٰ کاہن تحفے اور قربانیاں پیش کرنے کے واسطے مقرر ہوئے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ کاہن کو بھی چاہیے کہ کچھ بھی نذرانہ پیش کریں۔ اگر وہ زمین پر ہوتے تو نذرانہ پیش کرنے کے لیے کاہن نہ ہوتے، جیسا شریعت نے پہلے ہی کاہن کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جو کام یہ کاہن کرتے ہیں بالکل ان چیزوں کی نقل ہے جو آسمان میں ہیں۔ اس لیے خدا نے موسیٰ کو انتباہ کیا تھا، جب وہ مقدس خیمہ قائم کرنے کے لیے تیار تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ
جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔
جو کام یسوع کو دیا گیا وہ ان دوسرے کاہنوں کے کام سے بھی اعلیٰ تھا۔ اس سے جو عہد نامہ جس کے لیے یسوع ثالث ہے وہ قدیم سے برتر اور اچھی چیزوں کے وعدوں پر مشتمل ہے۔ اگر پہلے عہد نامہ میں کچھ غلطی نہیں تھی تو پھر دوسرے عہد نامے کو اس کی جگہ لینے کا سبب نہ تھا۔ لیکن خدا کچھ نفائس لوگوں میں پا کر یہ کہتا ہے،
خداوند کہتا ہے کہ وقت آ رہا ہے، میں نیا عہد نامہ دوں گا جو بنی اسرائیلیوں اور یہودا کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ اسی عہد نامے کے مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا۔ وہ جو عہد نامہ میں نے اس دن دیا تھا جب انہیں ملک مصر سے نکالنے کے لیے ان کا ہاتھ تھا، وہ اپنے عہد نامے کے مطابق قائم نہیں تھے جو میں نے انہیں دیا تھا، اور میں نے ان سے اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو نیا عہد نامہ اسرائیل کے گھرانے سے مستقبل میں باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون کو ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور کوئی بھی شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداون کو پہچان، کیونکہ ہر شخص چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی برائیوں کو معاف کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔
جب خدا نے اپنا نیا عہد نامہ کہا تو پہلے عہد نامے کو پرانا ٹھہرایا، اور کوئی بھی چیز جو پرانی اور بیکار ہو جائے تو وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ عبرانیوں باب 9۔ پہلے کے عہد نامے میں بھی عبادت کے اصول تھے، اور انسان کی بنائی ہوئی جگہ میں عبادت کی جاتی تھی۔ خیموں کو پردے سے تقسیم کیا گیا تھا،
پہلا حصہ مقدس جگہ کہلاتا تھا۔ اس مقدس جگہ پر شمادان اور میز جس پر خاص روٹی خدا کی نظر کے لیے تھی، دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جس کو زیادہ مقدس جگہ کہتے ہیں۔ اس مقدس حصے میں ایک سنہری قربان گاہ جہاں عود سوزا اور چاروں طرف سونے سے مڑھا ہوا معاہدے کا مقدس صندوق تھا۔ صندوق میں ایک سونے کا مرتبان جس میں من بھرا ہوا اور ہارون کا آسا تھا، اور ہموار پتھروں کی تختیاں جن پر پرانے عہد نامے کے 10 احکامات لکھے ہوئے تھے، اور صندوق کے اوپر کروبی فرشتے خدا کا جلال دکھا رہے تھے۔ لیکن اب ہر چیز کے متعلق تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں، اس طرح خیمے میں ہر چیز تربیت دی گئی تھی۔ کاہن معمول کے مطابق عبادت کرنے کے لیے پہلے خیمے میں عبادت کا کام انجام دیتے، لیکن صرف اعلیٰ کاہن ہی سال میں ایک بار زیادہ مقدس ترین جگہ میں جا سکتے ہیں، وہ بغیر خون کے نہیں جاتے، جو اپنے اور لوگوں کے گناہوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جو انجانے میں ان سے سرزد ہوتے۔ روح القدس ان دو خیموں کے استعمال کرنے سے ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ جب تک پہلا خیمہ موجود ہے، دوسرا خیمہ جو مقدس جگہ ہے وہ نہیں کھولا جاتا۔ آج ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں جو خدا کو پیش کی جاتی تھیں، عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ قربانیاں اور نذرانے صرف کھانے پینے اور مخصوص غسل سب بیرونی اصول ہیں، جسمانی اور دلی نہیں، جو اصلاح ہونے تک مقرر ہیں اور خدا نے ہی تعارف کرایا ہے جب تک کہ خدا کا نیا راستہ نہ ملے۔ لیکن مسیح ان اچھی چیزوں کا جواب ہے، ہمارے پاس اعلیٰ کاہن ہو کر آیا، تم جانتے ہو، لیکن مسیح ایسی جگہ خدمت نہیں کرتے جیسا کہ خیمہ جس میں دوسرے کاہنوں نے خدمت کی، مسیح ایسی جگہ خدمت کرتے ہیں جو خیمے سے بہتر ہے اور زیادہ کامل ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور نہ اس کا تخلیقی دنیا سے کوئی تعلق ہے۔ مسیح اس مقدس ترین جگہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے بکروں اور بھیڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اس کا اپنا خون لے کر۔ اپنے خون کے ذریعے انہوں نے ہمارے لیے ابدی آزادی محفوظ کی۔ بے حرمت لوگوں پر بکریوں بیلوں کا خون اور جوان گائے کی راکھ چھڑک کر انہیں حرمت دی گئی ہے، جس سے وہ ظاہری طور سے پاک ہوئے۔ مسیح کا خون اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ مسیح نے ابدی روح کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کے پاس مکمل قربانی کے طور سے پیش کر دیا۔ ان کا خون ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ صاف کرے گا، تاکہ ہم زندہ خدا کی خدمت کریں۔ اس لیے مسیح نیا عہد نامہ کا کارندہ ہوا، اور جن کو خدا نے بلایا تھا وہ ابدی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا، کیونکہ جو پہلے عہد نامے کے تحت کیے ہوئے گناہوں سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کی خاطر مسیح نے اپنی جان دے دی۔ جب آدمی مرتا ہے اور وصیت چھوڑتا ہے، یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ شخص جس نے وصیت لکھی مر چکا ہے، اس لیے کہ وصیت آدمی کی موت کے بعد ہی مؤثر ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان جو پہلا عہد نامہ ہے وہ بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ پہلے موسیٰ نے تمام لوگوں کو شریعت کا ہر حکم سنا دیا، تب انہوں نے بکروں اور بیلوں کے خون کو پانی میں ملایا، اور پھر لالاؤن اور زوفا کی ٹہنی کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا۔ موسیٰ نے کہا،
یہ خون اس عہد نامے کا ہے جس کا خدا نے تم کو حکم دیا کہ تو اس پر عمل کرے۔
اس طرح موسیٰ نے خون کو مقدس خیمے پر بھی چھڑک دیا، اور ساتھ ہی ان چیزوں پر بھی چھڑکا جو عبادت میں استعمال ہوتی تھیں۔ شریعت کے مطابق تمام چیزوں کو خون سے پاک کیا جاتا ہے، اور بغیر خون بہائے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ سب چیزیں ان حقیقی چیزوں کی نقل ہیں جو آسمان میں ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ ان نقلوں کو بھی ان قربانی سے پاک کیا جائے، لیکن آسمانی چیزیں بہترین قربانیوں سے پاک ہوتی ہیں۔
مسیح آدمی کی بنائی ہوئی مقدس ترین جگہ میں نہیں گیا، یہ تو اصل کی نقل ہے۔ مسیح خود آسمان میں داخل ہو گئے، اب وہ وہاں خدا کے سامنے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ وہاں اپنے آپ کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے نہیں داخل ہوئے، جیسا کہ اعلیٰ کاہن مقدس ترین جگہ میں سال میں ایک بار جاتے ہیں، اپنے ساتھ خون کا نذرانہ لے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا خون نہیں دیتے ہیں بلکہ جانوروں کا خون لے جاتے ہیں۔ اگر مسیح کئی مرتبہ اپنے آپ کو پیش کرتا تو پھر دنیا کی تخلیق سے اب تک کئی مرتبہ اس کو مصیبتیں اٹھانی پڑتی، لیکن مسیح ایک ہی بار آئے اور اپنے آپ کو بطور قربانی ایک ہی بار پیش کر دیے۔ ان کا ایک ہی بار خود کو پیش کرنا کافی تھا۔ ہر آدمی کو ایک بار ہی موت کا سامنا کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو انصاف کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے مسیح نے بھی ایک ہی بار اس کی قربانی دی اور لوگوں کے گناہ ختم کرنے کے لیے، اور مسیح دوسری دفعہ ظاہر ہوں گے، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی نجات کے لیے آئیں گے جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبرانیوں باب 10۔ شریعت نے ہمیں ایک غیر وضع عکس اپنی چیزوں کا دیا جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ شریعت حقیقی چیزوں کی کوئی مکمل تصویر نہیں۔ لوگوں نے وہی قربانیاں ہر سال پیش کیں جو لوگ خدا کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ یہ شریعت کی قربانیاں لوگوں کو کبھی کامل نہیں بنا سکتی۔ اگر شریعت ہی آدمیوں کو کامل بناتی تو یہ قربانیاں ختم ہو جاتی، اور جو لوگ خدا کی عبادت کو آتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ میں اپنے گناہوں سے پاک ہو گئے ہوتے اور گناہوں کا احساس نہ ہوتا۔ لیکن ان قربانیوں کو پیش کرتے رہنے سے ان لوگوں نے اپنے گناہوں کو ہر سال یاد کیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ بیلوں اور بکروں کا خون ان کے گناہوں کو دور کرے۔ جب مسیح دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا،
اے میرے خدا، تو نے نذرانوں اور قربانیوں کی خواہش نہیں کی، لیکن تو نے میرے لیے ایک جسم کو تیار کر لیا ہے، جلانے کی پوری قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ تب میں نے کہا تھا، میں یہی ہوں، لپٹے ہوئے کاغذ میں میرے لیے شریعت کی کتاب میں یہی لکھا ہے، اے خدا، میں تیری مرضی پوری کرنے کو آیا ہوں۔
صحیفوں میں اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ
نہ تو نے قربانیوں اور نہ نذرانوں اور نہ جلانے کی نذرانوں اور نہ ہی گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق پیش کی جاتی ہیں۔
تب اس نے کہا،
اے خدا، میں یہاں ہوں اور میں تیری مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں۔
اس لیے خدا قربانیوں کے پہلے کے طریقے کو موقوف کرتا ہے تاکہ نئے اور دوسرے طریقے کو قائم کرے۔ یسوع مسیح نے وہی کیا جو خدا نے چاہا، اور اسی لیے ہم مسیح کے جسم کی قربانی سے پاک ہوئے، جسے مسیح نے ایک ہی مرتبہ دی، اور ان کی ایک ہی قربانی سب کے لیے اور ہر وقت کے لیے کافی ہے۔ ہر روز کاہن کھڑے رہتے ہیں اپنی اپنی مذہبی خدمات ادا کرنے کے لیے، اور وہ بار بار وہی قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ قربانیاں ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ لیکن مسیح نے ایک مرتبہ ہی گناہ کے لیے قربانی دی جو سب کے لیے کافی تھی۔ پھر مسیح خدا کی داہنی جانب بیٹھ گئے، اور اب مسیح کو وہاں ان کے دشمنوں کا انتظار ہے کہ انہیں ان کے اختیار میں دیا جائے۔ مسیح نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے مقدس کر دیا ہے۔ روح القدس بھی ہم کو اس بارے میں گواہی دیتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے،
یہ معاہدہ ہے جو میں اپنے لوگوں سے بعد میں کروں گا، خداوند کہتا ہے، میں دیکھوں گا کہ میرا قانون ان کے دلوں میں داخل ہو، اور میں اپنے قانون کو ان کے ذہنوں میں لکھوں گا۔
تب وہ کہتا ہے،
میں ان کے گناہوں اور ان کے برے کاموں کو معاف کروں گا، پھر کبھی بھی یاد نہ کروں گا۔
جب گناہ معاف ہو چکے تو اپنے گناہوں کے لیے اور قربانی کی ضرورت نہیں۔ پس اے بھائیوں اور بہنوں، यीशु के खून से अब हम मुकद्दस तरीन जगह में यकीन के साथ दाखिल हो सकते हैं। हम उस नए रास्ते से दाखिल हो सकते हैं जो यीशु ने हमारे लिए खोला है। ये नया रास्ता पर्दे के जरिए उसका जिस्म है। खुदा के घर पर हमारा अजीम काहिन है। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारे दिलों को गुनाहों के एहसास से पाक किया गया है और हमारे जिस्मों को पाक पानी से धोया गया है। तो आओ हम सच्चे दिल के साथ और पूरे ईमान के साथ खुदा के पास चलें और जिस उम्मीद पर हम कायम हैं उसकी बुनियाद मजबूत है, क्योंकि खुदा ने वायदा किया है वो काबिल एतबार है। हमें एक दूसरे के मुतालिक सोचना चाहिए कि हमको एक दूसरे से मोहब्बत और अच्छे काम करने में एक दूसरे का लिहाज रखें, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। ये चंद लोगों की आदत है। तुम्हें एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और ख़ास तौर से तुम देखते हो कि वो खुदावंद का दिन करीब आ रहा है। अगर हम सच्चाई जानकर उमदन भी गुनाहों के सिलसिले को कायम रखें तो फिर और कोई कुर्बानी नहीं जो गुनाहों को दूर कर सके। अगर हम इसी तरह गुनाह करते रहें तो फिर खतरनाक फैसला और भयानक आग के खतरे में हैं जो खुदा के दुश्मनों को तबाह कर देगी। अगर कोई भी मूसा की शरीयत मानने से इनकार करे तो दो या तीन लोगों की गवाही से मुजरिम करार दिया जाता है और उसको बगैर रहम के मारा जाता है। तब तुम ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटा को पैरों तले कुचला और अहदनामे के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। हम जानते हैं कि खुदा ने कहा था,
मैं लोगों को उनके बुरे कामों की सजा दूंगा और मैं ही बदला दूंगा।
और खुदा ने यह भी कहा,
खुदावंद ही अपने लोगों का फैसला करेगा।
किसी गुनहगार का जिंदा खुदा के हाथों में पड़ जाना एक खतरनाक बात है। शुरू के उन दिनों को याद करो जिनमें तुमने सच्चाई की रोशनी पाई थी। तुमने काफी मुश्किलात का सामना किया और फिर सख्ती के साथ डटे रहे थे। कभी तो लोगों ने तुम्हें नफरत अंगेज बातें की और दूसरे लोगों के सामने सताना शुरू किया, और कभी तो तुमने ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश की जिन्होंने इस तरह का सलूक किया था। हाँ, तुमने उन लोगों की मदद की जो कैद में थे और उनकी मुसीबत में साथ रहे। जब तुम्हारी जायदाद तुमसे छीन ली गई तो तुमने खुशी से कबूल किया ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मिल्कियत है। इसीलिए अपनी दिलेरी को हाथ से जाने ना दो, उसका बड़ा अज्र है। तुम्हें सब्र करना चाहिए कि तुमने खुदा की मर्जी के मुताबिक किया है, ताकि तुम वो चीजें हासिल करोगे जिसका खुदा ने तुमसे वादा किया है, और बहुत ही कम वक्त है।
आने वाला आएगा और देर ना करेगा। वो शख्स खुदा से रास्तबाज रहेगा, उसके ईमान से जिंदगी मिलेगी। लेकिन वो आदमी डर से पीछे हटेगा तो खुदा उसे खुश ना होगा।
लेकिन हम उन लोगों में नहीं हैं जो खुदा की राह में डर से पीछे हटते हैं और हलाक हो जाते हैं। हम वो हैं जो ईमान के साथ रहते हैं और उनको बचा लिया जाता है। इब्रानियों बाब 11। ईमान के माने हैं जिन चीजों की उम्मीद की जाए उस पर यकीन, और जो चीजें हम नहीं देखते उसकी हकीकत को मानना। खुदा ऐसे ही लोगों से खुश था जो बहुत पहले इस तरह ईमान रखते थे। ईमान ही की बुनियाद पर हम हैं कि खुदा ही के हुक्म से दुनिया की तख्लीक हुई। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना है। हाबेल ने ईमान ही की बदौलत कायन से बेहतरीन कुर्बानी पेश की थी। उसके बाद खुदा ने उसे कबूल किया और उसके रास्तबाज होने की गवाही दी। हाबेल मर गया, लेकिन अपने ईमान की वजह से वह अब तक कलाम करता है।
ایمان ہی کی وجہ سے ہنوک کو اس دنیا سے اوپر اٹھا لیا گیا تاکہ وہ موت کا مزہ نہ چکھے۔ خدا نے اس کو اس دنیا سے دور ہٹا دیا تھا اس لیے لوگ اس کو پا نہ سکے، کیونکہ اس کو اٹھائے جانے سے پہلے اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ اس نے خدا کو خوش کیا۔ ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ جو کوئی خدا کے پاس آتا ہے اس کو خدا پر ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے چاہنے والوں کو اچھا اجر دیتا ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے نوح کو ان چیزوں کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ نوح ایمان والے تھے اور خدا کی عظمت ان کے دل میں تھی، اس لیے نوح نے خدا کی ہدایت پا کر اپنے خاندان کے بچاؤ کے لیے ایک بڑی کشتی تیار کی۔ اپنے ایمان کی بدولت نوح نے یہ بتا دیا کہ دنیا اس کے ایمان کی خاطر غلطی پر تھی، اور نوح اپنے ایمان کی بدولت خدا کے نزدیک راستباز لوگوں میں ایک ٹھہرا۔ ایمان کی بدولت ہی جب ابراہیم نے خدا کے بلاوے کو سنا اور اطاعت کی اور وہ ایسی جگہ گئے جسے اس کو وراثت میں پانا تھا، حالانکہ وہ جانتا ہی نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر بھی اس نے حکم مان کر چلا گیا۔ ابراہیم کے ایمان ہی کی وجہ سے اس کو اس مقام پر جو دینے کا اسے وعدہ کیا گیا تھا، اس نے وہاں ایک اجنبی کی طرح رہا، وہ خیموں میں رہا، وہ اس ملک میں اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے۔ ابراہیم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اس شہر کو سامنے دیکھ رہا تھا جس کی بنیادیں ابدی تھیں، جس کا معمار اور ماہر فن خدا تھا۔ ابراہیم کو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد کی امید نہ تھی، اور اسی طرح سارا بھی بانج تھی۔ ابراہیم کو اپنے ایمان کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے کی اطاعت ملی، کیونکہ ابراہیم کو خدا پر بھروسہ تھا کہ وہ جو وعدہ کیا ہے پورا کرے گا۔ اور اس طرح اس ایک آدمی سے جو تقریباً مردہ سا تھا، آسمان کے تاروں کی تعداد کی طرح اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار نسل پیدا ہوئی۔ یہ تمام لوگ ایمان کی حالت میں مر گئے اور وعدہ کی ہوئی چیزوں کو نہ پائے، لیکن دور سے انہیں دیکھ کر خوش ہو کر اقرار کیے کہ وہ زمین پر ایک مسافر ہیں۔ جو لوگ ایسی باتوں کو قبول کرتے ہیں تو گویا وہ لوگ جیسے اپنے وطن کی تلاش میں ہیں۔ اگر وہ اپنا دل وہیں جمائے ہیں جہاں جس ملک سے وہ نکل آئے تھے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، لیکن وہ لوگ دراصل ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کی تلاش میں تھے، اسی لیے خدا خود ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرمایا اور اس نے ان کے لیے شہر تیار کیا۔ خدا نے ابراہیم کے ایمان کی آزمائش کی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسحاق کی قربانی پیش کرے۔ ابراہیم نے ایمان کی بدولت اسحاق کو پیش کیا۔ خدا نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ
اسحاق ہی کے ذریعے تمہاری نسل وجود میں آئے گی،
لیکن ابراہیم یقین کے ساتھ سوچا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر قادر ہے، اور جب خدا نے ابراہیم کو اسحاق کی قربانی سے روکا تو گویا اس نے اسحاق کو موت سے پھر واپس بلا لیا۔ ایمان کی بدولت اسحاق نے یعقوب اور یسوع کو دعا دی اور ہونے والی چیزوں کے متعلق کہا، اور ایمان ہی کی بدولت یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے ہر لڑکے کو دعا دی اور اپنے آسا کے سہارے خدا کو سجدہ کیا۔ یوسف جب مرنے کے قریب تھے تو اپنے ایمان کی بدولت ہی انہوں نے بنی اسرائیل کے اخراج کے متعلق کہا اور اپنی ہڈیوں کے متعلق سے جو کرنا تھا اس کی ہدایت دی تھی۔ ایمان ہی کی بدولت موسیٰ کی ماں اور باپ نے موسیٰ کی پیدائش کے بعد اس کو 3 ماہ تک چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان کی وجہ سے جب موسیٰ بڑے ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو فرعون کی بیٹی کا لڑکا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ گناہ کے چند روز کا لطف اٹھانے کے بجائے خدا کے لوگوں کے ساتھ مصیبتیں اٹھانے کو پسند کیا۔ موسیٰ نے مسیح کے لیے مصیبتیں اٹھانے مصر کے خزانے کی دولت سے بہتر سمجھا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ जिसे खुदा उसको देने वाला था। ईमान की बदौलत मूसा ने बादशाह के गुस्से से बेखौफ होकर मिस्र छोड़ दिया, ये समझकर कि खुदा उसको देख रहा है। वो ना दिखाई देने वाला खुदा के सामने साबित कदम रहा। ईमान की बदौलत उसने फसह की तैयारी की और दरवाजों पर खून छिड़का ताकि मौत का फरिश्ता बनी इसराइल के बच्चों को हलाक ना करे। और ईमान की बदौलत लोग बहर कुलजम से इस तरह पार हुए जैसे वह खुश्क जमीन पर हों, और मिस्रियों ने भी बहर कुलजम से इसी तरह पार होने की कोशिश की तो वह सब डूब गए। लोग खुदा के बरगुजीदा के ईमान की बदौलत यरीखो की शहर पनाह की दीवार के इतराफ 7 दिन तक फिरते रहे, तब वह दीवार गिर गई। ईमान की बदौलत ही राहब नामी फाशा नाफरमानों के साथ हिलाक नहीं हुई, क्योंकि उसने जासूसों की दोस्तों की तरह मदद की थी। क्या मुझे तुम्हें और मिसालें देने की जरूरत है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें जिदियान, बर्ग, शमसौन, अफ्ताह, दाऊद, समुएल और नबियों के हालात कहूँ। उन तमाम लोगों ने ईमान की बदौलत बहुत सी हुकूमतों को शिकस्त दी। उन्होंने इंसाफ कायम किया, नेक अमल किए और खुदा के वायदे के मुताबिक, और उन्होंने शरीरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने लपकती आग को रोक दिया और तलवार की मौत से बच निकले। कमजोर अपने ईमान की वजह से ताकतवर हो गए और जंग में दुश्मन फौजों को वास्पा होने पर मजबूर कर दिया। औरतें अपने मर्दों से फिर मिले जो जिंदा हुए थे। दूसरे लोग तकलीफ उठाते हुए मौत के करीब हो गए मगर रिहाई से इनकार किया, ताकि उन्हें मौत के बाद फिर से जिंदा करके कयामत के रोज बेहतर जिंदगी दी जाए। बाज लोगों की हंसी उड़ाई गई और कुछ को अजियतें दी गईं, और बाज लोगों को बांधकर कैद में डाल दिया गया। कुछ लोग को संगसार किया गया, दूसरों को आरे से कार कर टुकड़े किए गए और कुछ तलवार से मारे गए। उनमें से कुछ लोग भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिर रहे थे। उन अजीम लोगों के लिए दुनिया रहने के लायक न थी। ये लोग जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिर रहे थे। उन तमाम लोगों को उनके ईमान की बदौलत सबसे अच्छी गवाही दी गई, लेकिन उनमें किसी ने भी खुदा के दिए गए वायदों को ना पा सके। खुदा ने हमारे लिए बेहतर मंसूबा बनाया ताकि वह हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं। इब्रानियों बाब 12। हम अपने इतराफ कई ईमान वाले गवाहों को बादल की तरह पाते हैं। हमें उस चीज को फेंक देनी चाहिए जो हमें रोकती है, और गुनाहों से दूर रहना चाहिए जो हमें आसानी से घेर लेते हैं, और हमें सब्र के साथ दौड़ में शामिल होना चाहिए जो हमारे सामने है। हमें अपनी नज़रें मसीह पर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान उसी से है और वह उसको मुकम्मल करता है। उसने हमारे लिए मुसीबतें झेल कर सलीब पर चढ़ गया। उसने वो खुशी जो उसके सामने थी परवाह न करके सलीब पर मरना पसंद किया। उसने सलीब की शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर खुदा के तख्त की दाहिनी जानिब बैठ गया। हकीकत पर गौर करो, मसीह ने गुनहगारों की इतनी बड़ी मुखालिफत को सब्र से बर्दाश्त किया ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। तुम हिम्मत अफजाई के लफ्ज को भूल गए हो जिसमें बेटों की तरह बुलाया गया।
अरे मेरे बेटे, खुदावंद की तंबिया को ना चीज ना जान, और जब वो तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए मलामत करे तो पस्त हिम्मत ना हो। खुदावंद उस इंसान को ही डांटता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और जिसे अपना बेटा बना लेता है उसको सजा भी देता है।
तुम सजाओं को बर्दाश्त करो जिससे साबित होगा कि खुदा तुमसे बेटे का सुलूक कर रहा है। खुदा उसी तरह लोगों को सजा देता है जैसे कोई बाप अपने बेटे को सजा देता है, हर बेटा अपने बाप से सजा पाता है। अगर तुम्हें सजा नहीं मिली जो हर बेटे को मिलती है, इसका मतलब है कि तुम उसके नाजायज बेटे हो, उसके हकीकी बेटे नहीं हो। यहाँ जमीन पर जब हमारे जिस्मानी बाप तंबिया करते तो भी हम उनकी ताजीम करते रहे, तब तू क्या रूहों के बाप की उससे ज्यादा ताबेदारी ना करे ताकि हमें जिंदगी मिले। हमारे बापों ने हमको थोड़े अरसे के लिए हमें सजा दी, उन लोगों ने हमारे बेहतरी के लिए ऐसा किया, लेकिन खुदा ने सजा देकर हमारी मदद की ताकि हम मुकद्दस हो जाएं। जब हमें सजा दी गई तो हम लोगों ने खुशी नहीं मनाई, बल्कि सजा पाना तो दर्द से भरा हुआ था, लेकिन सजा पाने के बाद हम लोगों ने सजा से सबक सीखा। हम लोग अमन व अमान में हैं क्योंकि हम लोगों ने सीधी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारो ताकि ठोकर खा के गिर ना पड़ो, ताकि तुम्हारी कमजोरी से तुम्हें नुकसान ना पहुँचे। सलामती से सब लोगों के साथ रहने की कोशिश करो और मुकद्दस जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अगर किसी की जिंदगी मुकद्दस ना हो तो वो कभी खुदावंद को ना देखेगा, इसलिए होशियार रहो कि कहीं खुदा के फजल से महरूम ना रहो। ऐसा ना हो कि कहीं कोई कड़वाहट की जड़ तुम्हारी जिंदगी में परवान चढ़े और कोई मसला पैदा हो जाए और लोगों को निजस ना कर दे। किसी को हरामकारी के गुनाह करने दो और होशियार रहो, और उसने महज एक वक्त के खाने के लिए अपनी पैदाइशी हक को बेच दिया। और याद करो कि यीशु ने ऐसा करने के बाद अपने बाप से बरकत चाही, लेकिन उसने इनकार कर दिया, हालांकि उसने रोकर मांगा था। यीशु ने जो किए थे उसमें तब्दीली नहीं की। तुम एक नए मुकाम पर आए हो और ये मुकाम उस पहाड़ के मानिंद नहीं जहां बनी इसराइल आए थे। तुम उस पहाड़ पर नहीं आए जिसे छुआ जा सकता था और आग से झुलस जाता था। तुम उस जगह नहीं आए हो जहां तारीकी, काली घटा और तूफान है। उस जगह बिगुल का शोर नहीं या फिर आवाजों का शोर नहीं। जब लोगों ने आवाज सुनी तो वह डर गए और उन्होंने कहा वो उससे दूसरा अल्फाज सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह हुक्म को बर्दाश्त न कर सके।
अगर कोई चीज, हत्ता की एक जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो उसे संसार किया जाना चाहिए।
वो मुकाम ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा
मैं खौफ से कांप रहा हूँ।
बल्कि तुम उस किस्म के मुकाम पर नहीं आए हो, तुम जिस नए मुकाम पर आए हो वो कोह सियोन है, खुदा के शहर आसमान के यरूशलेम में आए हो, जहाँ हजारों फरिश्ते खुशी के साथ जमा हैं। तुम तो खुदा की पहलौठे औलाद की मजलिस में आए हो, जिनके नाम आसमान में लिखे हैं। तुम खुदा के पास आए हो जो सब के साथ इंसाफ करने वाला है, और उन रास्तबाजों की रूह के पास आए हो जिन्हें कामिल कर दिया गया है। तुम यीशु के पास आए हो जो खुदा के नए अहदनामे की सालस है, और तुम छिड़के हुए उस खून के पास आए हो जो हाबेल के खून से बेहतर बातें कहता है। होशियार रहो और जो कोई भी कहे तो उसको सुनने से इनकार मत करो। उन लोगों ने उस वक्त सुनने से इनकार किया और बुरे बन गए थे। जब उसने जमीन पर उन्हें इंतबाह किया था तो वह बच न सके थे। अब खुदा आसमान से कह रहा है, इसलिए अगर वह सुनने से इनकार करेंगे तो वह भाग नहीं सकेंगे, उन्हें सजा मिलेगी। पहले जब खुदा ने कहा तो जमीन दहल गई थी, और अब तो उसने वायदा किया है कि
एक बार फिर न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा।
ये अल्फाज एक बार फिर हमको साफ इशारा देते हैं कि तमाम चीजें जो तकलीफ हुई हैं वो निकाल दी जाएंगी, क्योंकि सिर्फ वही चीजें कायम रहेंगी जो हिलने वाली नहीं है। बस हमें शुक्रगुजार होना होगा कि हमने जो बादशाहत ली है वो नहीं हिलाई जाएगी। हमें शुक्रगुजार होना होगा और इस तरह खुदा की इबादत करनी होगी जिससे वो खुश हो जाए। हमें उसकी इबादत ताजीम खौफ से करना होगा। हमारा खुदा आग की मानिंद है, हर चीज को जलाकर राख कर देगा। इब्रानियों बाब 13। तुम मसीह में भाई और बहन हो, बस एक दूसरे से मोहब्बत करो। याद रखो, मेहमान नवाज बनो। कुछ लोगों ने तो अनजाने में ऐसा करते हुए फरिश्तों की मेहमानदारी की है। जो लोग कैद में हैं, उन्हें मत भूलो। उन्हें इसी तरह याद रखो जैसे कि तुम उनके साथ कैद में हो। और जो मुसीबत में हैं, उन लोगों को मत भूलो। ये समझो कि तुम भी उनके साथ मुसीबत में हो। शादी की सबको इज्जत करनी चाहिए। शादी का बिस्तर पाक रखना चाहिए। खुदा ही उन लोगों का फैसला करेगा जो हरामकारी के गुनाह और जिना करते हैं। अपने आप को दौलत की मोहब्बत से दूर रखो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। खुदा ने कहा है,
मैं तुम्हें किसी वक्त भी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा।
इसलिए हम यकीन से कह सकते हैं,
खुदावंद हमारा मददगार है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, आदमी मुझे क्या कर सकता है।
तुम्हारे कायदीन जिन्होंने तुम्हें खुदा का पैगाम सिखाया, उन्हें याद रखो कि वह कैसे जिए और मरे, और उनके जैसे ईमान वाले हो जाओ। यीशु मसीह ऐसे ही आज हैं जैसे कल था, और वैसा ही अब्दी तौर पर रहेगा। बेगानी तालीमात जो तुम्हें गलत रास्ते पर डाले, उस पर अमल न करो। वो खुदा के फजल ही से तुम्हारे दिल में वसी होने चाहिए, न कि उन खानों से जिनके खाने से किसी का कुछ भला नहीं हुआ। हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है जिसमें मुकद्दस खैमे की खिदमत करने वालों को खाने का हक नहीं। आला काहिन जिन जानवरों का खून मुकद्दस तरीन जगह में गुनाह है, कुफारा के लिए ले जाता है, लेकिन उन जानवरों के जिस्मों को खैमा के बाहर जला दिया जाता है। इस तरह यीशु को शहर के बाहर मुसीबतें झेलनी पड़ी। इसको अपने लोगों को मुकद्दस करने के लिए अपना खून भी बहाना पड़ा। इसलिए हमको चाहिए कि हम भी उस जिल्लत को उठाते हुए हम खैमे के बाहर यीशु के पास चलें। यहाँ जमीन पर हमारे लिए कोई ऐसा शहर नहीं जो अबदी तौर पर हमेशा के लिए कायम रहे, लेकिन हम उस शहर के इंतजार में हैं जो हमें आइंदा आने वाला है। बस यीशु के जरिए अपनी कुर्बानियाँ खुदा को पेश करने में रोक लगाना नहीं चाहिए। वो कुर्बानियाँ हमारी सताइश हैं जो उसके नाम पर हमारे लबों से आ रहे हैं, और हमें दूसरे लोगों के लिए भलाई करने को नहीं भूलना चाहिए। और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें दूसरों को भी मिलाओ। यही वो कुर्बानियाँ हैं जो खुदा को खुश करती हैं। अपने कायदीन की इताअत करो और उनके अख्तियार में रहो। वो तुम लोगों की जानिब से हमेशा तुम्हारी जान के तहफ्फुज़ के लिए निगराकार हैं। उनकी इताअत करो ताकि ये काम वो खुशी से तुम्हारे लिए करें, ना कि रंज से। तुम उनके काम को दुश्वार बनाओगे तो उससे तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। हमारे लिए दुआ करते रहो। जो कुछ हम करते हैं उससे हमारे दिल साफ हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जिसमें बेहतरी है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि दिल से दुआ करो कि खुदा मुझे तुम्हारे पास जल्द वापस भेजे। मैं हर चीज़ से ज़्यादा उसकी तमन्ना करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तुम्हें सलामती दे और इत्मीनान, जो नेक और अच्छी चीज़ जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो वो अता करे, ताकि उसकी मर्जी को पूरा कर सको। वो खुदा ही है जिसने खुदावंद यीशु को मौत से जिलाया। इसलिए यीशु मसीह एक अजीम चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें। खुदा ने यीशु को इसके खून के जरिए मौत से बाहर लाया, जो खून का अबदी अहदनामा है। मेरी दुआ है कि यीशु मसीह के जरिए खुदा हम में वो काम करने की सलाहियत दे जो उसको खुश करे। यीशु का जलाल हमेशा होता रहे, आमीन। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, میری التجا ہے کہ تم غور سے اور صبر سے اس نصیحت کے پیغام کو سنو۔ بہرحال یہ خط مختصر ہے۔ میں بخوشی تمہیں یہ معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ تیموتھیوس ہمارا بھائی قید سے رہا ہو گیا ہے۔ اگر وہ جلد ہی میرے پاس آئے تو ہم دونوں تم سے ملنے آئیں گے۔ سب قائدین کو اور خدا کے لوگوں کو سلام کہو۔ اطالیہ کے خدا کے لوگ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خدا کا فضل و کرم تم سب پر ہوتا رہے۔